الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ، اس کے چار نکات کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں. اب پانچواں نقطہ زیر بحث آئے گا. اس میں موضوع یہ ہے کہ انسان دنیا میں بہت سے گناہوں کا ارتکاب بھی کرتا ہے اور جرائم کا بھی. عام طور پر علم و سیاست میں گناہ اور جرم میں یہ فرق کیا جاتا ہے کہ گناہ ایک اخلاقی برائی ہے، اس کو عام اخلاقی اصولوں پر بھی برائی قرار دیا جا سکتا ہے، یہ مذہبی حوالے سے بھی برائی ہو سکتی ہے، اس پر کوئی مذہبی نقطہ نظر پہلے سے کوئی سزا بھی مقرر کیے ہوئے ہو سکتا ہے. لیکن جرم یہ ہے کہ معاشرے کے خلاف، افراد کے خلاف کسی گناہ کا ارتکاب کیا جائے، یعنی وہ بھی گناہ ہی ہے، لیکن وہ اس وقت جرم بن جائے گا جب اس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچتا ہے. اس میں یہ بات بھی کم و بیش عالمی سطح پر مانی جاتی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا اخلاقی وجود اس کو قبول کرتا ہے کہ اگر کسی نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے تو معاشرے کو حق ہے کہ وہ اس کو گرفتار کرے، اس کی سزا اسے دے. اس وقت بھی دنیا میں جو نظم چل رہا ہے اس میں یہ بات مانی جاتی ہے. اس میں ظاہر ہے کہ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ کسی چیز کو جرم قرار دینے کے لیے کیا ہم کوئی واضح اور متعین معیار بنا سکتے ہیں؟ اس بات پر اتفاق کر لیا گیا ہے کہ یہ واضح اور متعین معیار دو ہی نکات پر مبنی ہے. ایک یہ کہ کسی کا حق تلف کر دیا جائے اور اس کو دلوانے کے لیے معاشرہ کوئی کارروائی کرے، یا کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف کوئی اقدام کیا جائے تو معاشرہ اسے روکنے کے لیے یا اس کی سزا کے لیے کوئی اقدام کرے. چنانچہ میں نے بھی ایک مضمون میں، اس کو جن لوگوں کو دلچسپی ہو وہ دیکھ سکتے ہیں، قانون کی بنیاد کے زیر عنوان اس پر بحث کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ریاست کوئی آسمانی حق لے کے نازل نہیں ہوئی، انسانوں نے اپنی ضرورت کے تحت اس کو وجود بخشا ہے. جب انسانوں نے اس کو وجود بخشا ہے تو انسان ہی اس کو اختیار دیں گے، اور وہ اختیار اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا ایک اس ادارے کے وجود میں آنے کا باعث قرار دیا جا سکے. ہم آخر کیوں اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ اپنے اوپر ایک نظم کو گوارا کریں، ہمارا کوئی سربراہ ہو، اس کی طرف سے کوئی فوج اور پولیس بنائی جائے اور اسے ہمارے خلاف اختیارات دے دیے جائیں؟ اس کی وجہ بڑی سادہ ہے، انسان کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، وہ اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے. اس سوء استعمال کو روکنے کے لیے پہلے قبائلی سطح پر نظم وجود میں آئے، اس کے بعد بتدریج ترقی کرتے ہوئے دور حاضر کی منظم ریاست میں تبدیل ہو گئے. یہ دور حاضر کی منظم ریاست ذرا اس سے مختلف ہے جیسے اس سے پہلے ہمارے یہاں امپائرز ہوتے تھے، لیکن بہرحال یہ تدریجی عمل ہے جو تاریخ میں اسی طریقے سے ہوتا رہتا ہے. انسان اپنے تجربات سے سیکھتا ہے اور وہ اپنے اجتماعی اداروں کو بہتر کرتا ہے. سب سے بڑا اجتماعی ادارہ جس کو انسان نے قائم کیا ہے وہ ریاستی کا ادارہ ہے، اور اس زمانے میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ مذاہب کے، نسلوں کے، رنگ کے اختلافات کے باوجود عالمگیر سطح پر اتفاق ہے کہ ریاست ہونی چاہیے. یعنی یہ خواب دیکھا تھا ایک زمانے میں مارکسزم کے علمبرداروں نے کہ کوئی سٹیٹ لیس سوسائٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا. انسان کی جبلتیں جب تک ایسی ہیں جیسے کہ وہ ہیں تو بہرحال کوئی نہ کوئی نظم قائم رکھنا پڑے گا تاکہ انسان کو انسان کے شر سے محفوظ رکھا جا سکے. غالباً اسی ضرورت کی طرف فرشتوں نے توجہ دلائی تھی جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ پروردگار جب آپ ایک ایسی مخلوق بنا رہے ہیں جس کو آپ ارادہ بھی دیں گے اختیار بھی دیں گے تو اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا کہ فساد برپا ہوگا اور خون بہے گا. تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے ساتھ ہی یہ ضرورت بھی سامنے آ گئی تھی کہ کوئی نظم انسان کو اختیارات کے سوء استعمال سے روکنے والا ہونا چاہیے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کو مسلمات کی حیثیت حاصل ہے. یعنی میں نے ان کا خلاصہ کر دیا, اس وقت میں کوئی علم سیاست کی بحث نہیں کر رہا, خلاصہ کر دیا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہو سکتی. اسی کے تحت یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کا حق تلف کرتے ہیں اور معاشرہ وہ دلوانا چاہتا ہے, یا کسی موقع پر ہم کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرتے ہیں اور معاشرہ اس کو روکتا ہے, یا ہم اگر اس زیادتی کا ارتکاب کر دیتے ہیں تو ہماری تنبیہ کے لیے, تادیب کے لیے, یا آئندہ سے اس چیز کو روکنے کے لیے سزا بھی دیتا ہے. یہ چیز تو بلا بحث مان لی گئی, لیکن جب ہم مذہب کا مطالعہ کرتے ہیں, خاص طور پر تورات کا یا قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں, تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بعض چیزیں بڑے سنگین مذہبی جرائم کی حیثیت سے بھی بیان ہوئی. بڑے سنگین مذہبی جرائم, یعنی ایک تو جرم کی وہ تعریف ہم نے سمجھ لی کہ کسی کا حق تلف کیا جا رہا ہے, اس میں کوئی نزا نہیں ہے, یا کسی کی جان مال آبری کے خلاف زیادتی کا امکان ہے یا زیادتی ہو گئی, اس میں بھی کوئی نزا نہیں. یہ چیزیں بلا نزا مانی جاتی ہیں, اس کے بارے میں زیادہ لمبی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن قرآن مجید میں بعض مذہبی جرائم بھی بیان ہوئے ہیں. یہ نقطہ ان مذہبی جرائم کے بارے میں کیا رویہ ہونا چاہیے اسے بیان کرتا ہے. ہمارے ہاں جو مذہبی لوگ ہیں یا مذہب کی بنیاد پر معاشرے سے معاملہ کرنا چاہتے ہیں, وہ مذہبی جرائم کو بھی قابل سزا جرم قرار دیتے ہیں, یعنی جرم مستلزم قانون قرار دیتے ہیں. ان کے نزدیک وہ جرائم بھی ایسے جرائم ہیں کہ اگر کوئی مسلمان معاشرہ تنظیم اختیار کرے گا یا ریاست کا نظم قائم کرے گا تو اس کو حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ ان جرائم کی بھی سزا دے. شرک, کفر اور ارتداد, یہ تین جرائم ہیں. قرآن مجید کا بھی اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شرک کو ایک بڑا گناہ قرار دیتا ہے. یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شرک کی بڑی غیر معمولی سزا قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے. یہی معاملہ کفر کا ہے, یہی معاملہ ارتداد کا ہے. میں اس سے پہلے واضح کر چکا ہوں کہ کفر در حقیقت کسی پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اس کا انکار کر دینے کے لیے قرآن مجید کی تعبیر ہے. تو شرک, کفر اور ارتداد, میں نے یہ لکھا ہے کہ شرک, کفر اور ارتداد یقیناً سنگین جرائم ہیں. یعنی قرآن مجید میں ان کی سنگینی ہر قرآن مجید کو پڑھنے والا قاری محسوس کر سکتا ہے. شرک کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ میں ہر گناہ کو اپنے قانون کے مطابق معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک کو معاف نہیں کروں, واضح طریقے پر یہ بات بتا دی. کفر کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اس پر جگہ جگہ ابدی جہنم کی سزا سنائی گئی ہے. اور ارتداد کچھ نہیں مگر یہ کہ آپ نے کفر سے توبہ کی اور پھر لوٹ گئے. یعنی ارتداد اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مان لیا, اللہ کے پیغمبروں کو مان لیا, ان کی طرف سے حجت پوری ہو گئی, انسان نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا اور پھر انکار کر دیا, پھر اس کو چھوڑ دیا. تو یہ تینوں جرائم یقیناً سنگین جرائم, یعنی اس پہ بحث کا مسئلہ نہیں ہے. اس کو قرآن نے بھی سنگین جرم قرار دیا ہے. اور اگر آپ ایک رشتے کو تسلیم کر لیں علم و عقل کی روشنی میں, یعنی خدا کا رشتہ, تو شرک کیا ہے؟ یہ خدا کی حق تلفی ہے. خدا کا حق ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے, اس کی حق تلف ہی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ کسی اور کو ماں باپ مان لے. اس کو کسی حال میں بھی گوارا نہیں کیا جا سکتا. یعنی اس جرم میں چونکہ اللہ کی حق تلفی ہوئی ہے تو فطری طور پر انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر ماں کا حق تلف کرنے پر, باپ کا حق تلف کرنے پر, معاشرے میں کسی شخص کا حق تلف کرنے پر سزا دی جا سکتی ہے تو شرک بھی تو خدا کی حق تلفی ہے. اچھا, کفر اس کے مقابلے میں سرکشی ہے, اس سے بھی آگے بڑھ کر. یعنی وہی چیز ہے جس کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی حجت پوری ہونے کے باوجود کفر کا ارتکاب کرتے ہیں وہ مستکبر ہیں, یعنی وہ تکبر پہ کھڑے ہیں, سرکش ہو گئے ہیں, اور اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے, کوئی مستکبر جنت میں نہیں جا سکتا. اس پر بھی بڑی سنگین سزا کا اعلان کر دیا ہے. ارتداد کے بارے میں بھی قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک بدترین رویہ ہے, اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی آدمی ارتداد اختیار کرتا ہے تو وہ ایک لحاظ سے اسلام میں آنے کے بعد پھر کفری کی طرف لوٹ جاتا ہے. تو اگر دیکھیے تو وہ ایک مرتبہ پھر جانتے بوجھتے کفر کا ارتکاب کرتا ہے. یعنی اب تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے یہ جانتے بوجھتے نہیں کیا, سوچ سمجھ کر ایک مذہب کو چھوڑ دیا اس نے. شرک, کفر اور ارتداد یقیناً سنگین جرائم ہیں. اگر یہ سنگین جرائم ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کی سزا دینے کا حق مجھے, آپ کو, کسی معاشرے کو, کسی نظم ریاست کو ہے؟ یہ ہے سوال. ہمارے ہاں عام طور پر یہ بات مانی جاتی ہے کہ ہے. میں اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں. ہماری فقہ کچھ حدود شرائط کے ساتھ اس کو مانتی ہے. ارتداد کے بارے میں تو یہ معلوم ہے کہ سبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ارتداد کی سزا قتل مقرر کی گئی ہے. یعنی اگر کوئی شخص مذہب کو چھوڑ دے گا, اسلام کو چھوڑ دے گا اور کفر اختیار کر لے گا, اور کفر کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر مسیحیت اختیار کر لی, بدھ مت اختیار کر لیا, ہندو مت اختیار کر لیا, لا مذہب ہو گئے, کفر اختیار کر لے گا, تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. اور یہ حق معاشرے کو دیا گیا ہے, یہ ہماری فقہ مانتی. اسی طرح سے کفر اور شرک کے معاملے میں بھی یہ بحث پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی اس کا ارتکاب کرتا ہے, اب تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ مسلمان اس کا ارتکاب کرتا ہے, یعنی ایک آدمی مسلمان ہے, شرک اور کفر کا ارتکاب کر رہا ہے, تو شرک اور کفر کی تعین پھر ریاست کر سکتی ہے یا مسلمانوں کا معاشرہ کر سکتا ہے. وہ یہ متعین کرے گا کہ یہ کفر ہے. کفر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان نے ارتداد اختیار کر لی ہے. اچھا, اس نے اگر شرک کو اختیار کر لیا اور شرک کے معاملے میں بھی ریاست اس نتیجے پر پہنچ جاتی ہے کہ یہ شرک ہے, تو اس کے معنی بھی یہ ہے کہ اس نے ارتداد اختیار کر لی ہے, اور ارتداد کی سزا پہلے سے قتل موجود ہے. تو اگر آپ غور کریں تو تینوں جرائم کا ارتکاب اگر کوئی مسلمان کرتا ہے, یعنی وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے اور سوسائٹی اس پر فتویٰ دے دیتی ہے کہ یہ شرک ہے, کفر کا ارتکاب کرتا ہے اور سوسائٹی اس پر فتویٰ دے دیتی ہے کفر ہے, ارتداد تو پھر ارتداد ہے ہی, تو ان میں سے کسی چیز کا بھی ارتکاب کرنے کے نتیجے میں ہماری فقہ موت کی سزا تجویز کرتی ہے. اس میں جو استثناء ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اسلام کو چھوڑ کر شرک یا کفر کا ارتکاب نہیں کر رہے, بلکہ وہ پیدائشی طور پر کسی دوسرے دین پر ہیں, ان کو ابھی دعوت دینی ہے, تو ان کے بارے میں عمومی اتفاق یہ ہے کہ ان کا غلبہ دنیا میں قائم نہیں رہنے دیا جائے گا. یعنی یہ بھی ایک نوعیت کی سزا ہے کہ ان کو سزا دی جائے گی, لیکن یہ محکومی کی سزا ہوگی. یعنی سزائیں جو قرآن مجید میں مذہبی جرائم سے متعلق بیان ہوئی ہیں وہ دو ہی ہیں, یا موت کی سزا اور یا محکومی کی سزا. تو ہمارے ہاں یہ تینوں کے تینوں جرائم ریاست اور معاشرے کی سطح پر جرائم مستلزم سزا ہیں, جن کو قانون کی اصطلاح میں مستلزم سزا جرائم سمجھا جاتا ہے, یہ جرائم وہ ہے, اور ان کی سزا یا قتل ہے یا محکومی, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جو بات میں نے آپ سے عرض کی ہے اس پر عمومی اتفاق ہے, سبھی اس کو مانتے ہیں. چنانچہ میں اس کا بڑی تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں ابتدا میں کہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے جو الجہاد فی الاسلام کے نام سے کتاب لکھی ہے, جس کی علامہ اقبال نے بھی بڑی تحسین کی اور جس کو ان کا ایک بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے, اس میں انہوں نے اسی بات کو مدلل کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم دنیا میں کسی غیر مسلم کی حکومت نہیں قائم رہنے دیں گے. غیر مسلم کی حکومت اصل میں کفر کی حکومت ہے, شرک کی حکومت ہے, یہ ہم قائم نہیں رہنے دیں گے دنیا میں. اسلام ہی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا غلبہ قائم رکھے. یہ مذہب شیرا ہے, مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کے الفاظ میں مذہب گوسفندہ نہیں ہے, بھیڑوں کا مذہب نہیں ہے. اس کو جو اختیار کرے گا وہ دنیا میں نکلے گا اس کا علم لے کر اور اس کا غلبہ قائم کر دے گا. اور اسی کے تحت انہوں نے یہ تفسیر کی کہ قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ میں یومن باللہ و یکفر بالطاغوت, تو طاغوت در حقیقت غیر اللہ کی حکومتیں تمام تر. یہ بالکل متفق علیہ معاملہ ہے کہ کہ شرک، کفر اور ارتداد اس تفصیل کے ساتھ جو میں نے عرض کر دی قابل سزا جرائم ہے، یعنی دنیا میں اس کی سزا اسلامی حکومت، مسلمانوں کی حکومت دے گی، نہ صرف دے گی بلکہ پابند ہے کہ دے. چنانچہ ہماری فقہ میں اگر آپ پڑھیں تو ارتداد کی سزا کے بارے میں تو خیر کوئی بحث نہیں ہے، باقی جرائم کے بارے میں بھی مسلمانوں سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ ان کی حکومت کو ایسی افواج بنانی چاہیے جو مسلسل اس کام کو دنیا میں انجام دیتی رہے. یعنی یہ نیکی خیر کا کام یا اپنی ایک ذمہ داری ادا کرنے کا کام انجام پانا ہی چاہیے. یہ بات اگر واضح ہو گئی ہے، یعنی موقف واضح ہو گئے، میں اگرچہ اس کی تفصیل اس سے پہلے کر چکا ہوں لیکن میں نے حوالہ اس لیے دیا کہ یہ بحث سمجھ میں آ جائے. تو اس پر میں کیا کہہ رہا ہوں، میں نے یہ عرض کیا ہے کہ شرک، کفر اور ارتداد یقیناً سنگین جرائم ہیں، لیکن ان کی سزا کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو نہیں دے سکتا. یعنی قرآن مجید سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. پہلی بات بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ شرک، کفر اور ارتداد سنگین جرائم ہیں، اور دوسری بات بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی سزا کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو نہیں دے سکتا. یعنی گویا میں عام فقہی نقطہ نظر کے بالکل برخلاف یہ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ یہ جرائم دنیا میں مستلزم سزا جرائم نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ متعلق رکھا ہے. شرک، کفر اور ارتداد یقیناً سنگین جرائم ہیں، لیکن ان کی سزا کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو نہیں دے سکتا، یہ خدا کا حق ہے. یعنی جرائم ہے، لا رہا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن سزا کا حق کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو، مجھے یا آپ کو حق نہیں ہے. وہ دو بنیادیں جن پر ہم سزا دیتے ہیں، یعنی دنیا میں کسی کا حق تلف کر لیا گیا، دنیا میں کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف زیادتی کا ارتکاب کیا گیا یا امکان ہے کہ زیادتی کا ارتکاب ہوگا، تو پریونشن کے لیے بھی بعض اوقات سد ذریعہ کہتے ہیں جس کو ہماری فقہی اصطلاح میں سزائیں دی جاتی ہیں، یا لوگوں کو روکا جاتا ہے یا ان کو حوالات میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ جرائم شرک، کفر اور ارتداد، ان کی سزا بھی ملے گی، دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں بھی ملے گی، لیکن یہ خدا کا حق ہے. یعنی میں انکار اس سے نہیں کر رہا کہ یہ قابل سزا جرم نہیں ہے، یہ انسانیت کی سطح پر قابل سزا نہیں ہے. یعنی ان کی سزا اللہ تعالیٰ دیں گے، قیامت میں بھی ان کی سزا وہی دے گا، اور دنیا میں بھی اگر کبھی چاہے تو وہی دیتا ہے. یعنی قیامت کی سزا تو قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوئی. یعنی شرک اور کفر یہی جرائم ہیں جن کے اوپر قرآن مجید بڑی تفصیل سے سزاؤں کو بیان کرتا ہے. آخرت کی سزائیں اصلاً انہی چیزوں سے متعلق ہیں. بعض جرائم حق تلفی کی نوعیت کے بھی ایسے ہیں جن پر سنگین سزائیں سنائی گئیں، جیسے قتل ہے مثال کے طور پر یا بدکاری ہے، لیکن شرک کی سزا، کفر کی سزا قرآن مجید نے جگہ جگہ بیان کی. قیامت میں بھی ان کی سزا وہی دے گا، اور دنیا میں بھی اگر کبھی چاہے تو وہی دیتا ہے. قیامت کا معاملہ اس وقت موضوع میں بحث نہیں ہے، یعنی اس پر مجھے کوئی یہاں تفصیلی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر سب کا اتفاق ہے، میرا بھی اتفاق ہے. قرآن مجید کے صفحے صفحے پر، سطر سطر میں، آیت آیت میں یہ چیز بیان ہوئی ہے. اسی پر در حقیقت مذہب کی پوری دعوت مبنی ہے. یعنی اللہ کے پیغمبر اسی لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو شرک اور کفر سے بچائیں، اسی لیے آئے ہیں کہ اس پر چونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت سزا دینے کا اعلان کر رکھا ہوا ہے تو لوگ اس سزا سے بچ جائیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا اور ہمارا تعلق بیان کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ تم آگ کے گڑھے میں گرنے کے لیے بیتاب ہو اور میں پیچھے سے پکڑ کے کھینچ رہا ہوں. تو اس لیے اس میں تو کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے. قیامت کا معاملہ اس وقت موضوع بحث نہیں ہے. دنیا میں اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں اپنی عدالت کے ظہور کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کی طرف اپنا رسول بھیجتے ہیں. عدالت کے ظہور کا فیصلہ کر لیتے ہیں، یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں جو اپنے پیغمبروں کی وساطت سے بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ میری عدالت قیامت میں برپا ہوگی. سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، اس کے بعد مالک یوم الدین، یعنی وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. تو پیغمبر اسی کی منادی کرنے کے لیے آتے ہیں کہ ایک دن یہ ساری بادشاہی ختم ہو جائے گی اور بالکل بے یار و مددگار شاہ و گدا اس پروردگار کی عدالت میں کھڑے ہوں گے اور وہاں فیصلہ سنایا جائے گا. یہ جرائم ہیں جو سب سے بڑھ کر وہاں موضوع بنیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی سزا دیں گے. تو قیامت کے معاملے میں تو یہ بحث نہیں ہے, لیکن یہ عدالت جو قیامت میں ظہور پذیر ہونی ہے, اس عدالت کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کبھی کبھی دکھاتے ہیں. کیوں دکھاتے ہیں؟ اس پر میں بہت تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں. یعنی گویا یہ اتمام حجت کا ذریعہ بنتی ہے. اللہ نے عقل دی, علم دیا, شعور دیا, اس کی بنیاد پر مصلحین نے, مجددین نے آ کر لوگوں کو متربع کیا, انبیاء نے آ کر دعوت دی. انسان نہیں مانتا تو اس کو پھر دنیا میں اس عدالت کا ظہور دکھا دیا جاتا ہے. اس کے بعد میں نے اس کو تعبیر کیا میزان میں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سائنس میں ایک سائنسدان بہت سے شواہد نظائر پیش کرنے کے بعد اپنا مدعا بیان کرتا ہے اور پھر اس کو معمل میں لیبارٹری میں میز کے اوپر لا کے دکھا دیتا ہے. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. وہ عدالت جس کے لیے عقلی دلائل دیے جا رہے تھے, اب اسے ایک محسوس واقعہ بنا دیا جاتا ہے, ہو جاتی ہے, انسان اس کو دیکھ لیتا ہے. دنیا میں اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں اپنی عدالت کے ظہور کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کی طرف اپنا رسول بھیجتے ہیں. یہ رسول اس قوم پر اتمام حجت کرتا ہے یہاں تک کہ کسی کے پاس خدا کے حضور میں پیش کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہتا. اس کے بعد خدا کا فیصلہ صادر ہے. اور جو لوگ اس طرح اتمام حجت کے بعد بھی کفر و شرک پر اصرار کریں, جو لوگ اس طرح اتمام حجت, یعنی جو طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کا رسول آیا, اس کی طرف سے حق واضح کر دیا گیا, کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا, جو لوگ اس طرح اتمام حجت کے بعد بھی کفر و شرک پر اصرار کریں, انہیں اسی دنیا میں سزا دی جاتی ہے. یہ ایک سنت الہی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ جس طریقے سے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اس کو قرآن مجید میں سنت اللہ سے تعبیر کیا گیا, اللہ کی سنت, اللہ کا طریقہ. یہ ایک سنت الہی ہے جسے قرآن نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے, پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا. یہ سورہ یونس میں, جو قرآن مجید کی 10ویں سورہ ہے, 47 نمبر آیت کا ترجمہ ہے. اس میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. گویا یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے, اللہ کی سنت ہے, اور بعض جگہوں پر بڑی صراحت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ لَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, اللہ کی سنت میں تم کبھی کوئی تبدیل ہی نہیں دیکھو گے. جب بھی رسول آئے گا اللہ کی عدالت کا ظہور ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ کفر اور شرک کی سزا دیں گے اسی دنیا میں. اس کی نوعیت بالکل وہی ہے. یعنی یہ کس نوعیت کا معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا سنت الہی ہے, اللہ کا طریقہ ہے, لیکن کس نوعیت کا معاملہ ہے؟ سمجھانے کے لیے میں نے چند مثالیں دی. اس کی نوعیت بالکل وہی ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور واقعہ خضر میں ہمارے سامنے آتی ہے. یعنی دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو ایما فرماتے ہیں جس سے وہ یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے کو قربان کر دینا چاہیے. اب یہ کام میں تو نہیں کر سکتا. یعنی ایک پیغمبر کے ساتھ ایک معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. مجھے اگر خواب میں ایسا کوئی اشارہ ہو تو میں یہ کام نہیں کر سکتا. یہ میں فرق سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے جو خاص معاملات ہوتے ہیں ان میں اور عمومی قوانین میں کیا فرق ہے. اس کی نوعیت بالکل وہی ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور واقعہ خضر میں ہمارے سامنے آتی ہے. اس کا عام انسانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہاں بھی دیکھیے, یعنی وہ یہ کہتے ہیں, خضر کا نام روایتوں میں آ گیا ہے, میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتے, کارکنان قضاء و قدر میں سے ایک کارکن تھے, اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرشتے ان کے حکم کے تحت کر رہے ہیں اس سے پردہ اٹھا دیا تھوڑی دیر کے لیے اور یہ بتا دیا کہ معاملات اس طرح سے ہو رہے ہیں. تو انہوں نے ایک بے گناہ کو بظاہر, یعنی مستقبل کے اندیشے سے قتل کر دیا. بیان ہوا ہے نا قرآن مجید میں, نفس زکیہ. قرآن مجید بھی یہ تعبیر اختیار کرتا ہے, بظاہر کوئی جرم نہیں کیا, وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں کر بیٹھا تھا کہ جو سامنے آ گیا ہو. انہوں نے کہا کہ اس کا اندیشہ تھا کہ یہ اپنے والدین کے لیے ایک مصیبت بن جائے گا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا اور اب انہیں نعم البدل دیا جائے گا. اس کا اچھا یہ ایک معاملہ کیا گیا ہے. میں اٹھوں اور میں یہ کہوں کہ میں نے اپنے علم سے اندازہ کر لیا ہے کہ یہ فلاں بچہ والدین کے لیے بہت خطرناک ثابت ہونے والا ہے, اس لیے میں بھی اس کو قتل کر دیتا ہوں. اس کا عام انسانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم جس طرح کسی غریب کی مدد کے لیے اس کی اجازت کے بغیر اس کی کشتی میں شگاف نہیں ڈال سکتے, وہ ڈال دیا تھا انہوں نے, کسی بچے کو والدین کا نافرمان دیکھ کر اس کو قتل نہیں کر سکے. نافرمان دیکھ کر بھی, وہاں تو اندیشے کی بنیاد پر ہو گیا, نافرمان دیکھ کر بھی اس کو قتل نہیں کر سکتے. اپنے کسی خواب کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے بیٹے کے گلے پر چھری نہیں رکھ سکتے. اسی طرح کسی شخص کو اس کے شرک, کفر یا ارتداد کی سزا بھی نہیں دے سکتے. یعنی یہ جرائم اپنی جگہ, لیکن ان کی سزا کا حق اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی پاس رکھا ہے. الا یہ کہ وہی آئے, یعنی اللہ تعالیٰ پھر ایک مرتبہ وہی کا سلسلہ شروع کر دے اور خدا اپنے کسی رسول کے ذریعے سے براہ راست اس کا حکم دے. یعنی انسانوں کے ذریعے سے بھی یہ کرایا جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کا براہ راست حکم دیتے ہیں. ان کے عمومی قانون اور ان کی شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے, وہاں براہ راست حکم دیں گے. اور براہ راست حکم اللہ تعالیٰ کیسے دیتے ہیں؟ اپنے کسی رسول کی وسادت سے. ہر شخص جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے. میں نے اس کی زیادہ توضیح نہیں کی, اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیدی مباحث میں جہاں میں نے امام حمید الدین فراہی کا تعارف کرایا ہے, وہاں میں بیان کر چکا ہوں کہ یہی وہ شاہ کلید ہے جس سے یہ مسئلہ حل ہوا ہے. گویا انہوں نے یہ بتا دیا ہے تو قانون اتمام حجت کیا ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, قرآن مجید کے فہم میں اس سے کیا تبدیلی آتی ہے, اس پر بڑی تفصیلی بحث کر چکا ہوں میں. یہ مباحث میرے بہت سے لیکچرز میں بھی موجود ہیں اور بہت سی جگہوں پر میں نے میزان میں بھی اس پر تفصیلی بحث کی ہے, اس کو سنا بھی جا سکتا ہے, پڑھا بھی جا سکتا ہے. اس لیے میں نے مختصر طریقے پہ یہ بتا دیا ہے کہ یہ بات طے ہے کہ یہ تینوں جرائم, شرک, کفر اور ارتداد, قابل سزا ہیں, لیکن یہ کون دے گا؟ اللہ دے گا. اللہ تعالیٰ قیامت میں دے گا, قرآن مجید میں بیان ہوا ہے. وہ افو درگزر فرمائے, معاف کر دیں, یہ ان کا حق ہے, لیکن اللہ تعالیٰ دے گا. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اس کی صورت کیا ہوتی ہے وہ میں نے عرض کر دی, یعنی رسولوں کے ذریعے سے اس کا نفاذ کیا جاتا ہے, وہ میرے ذریعے سے نہیں ہو سکتا. اور کوئی بھی خدائی فوجدار کی جگہ پر مامور نہیں ہے. تو قرآن مجید ہی یہ بتاتا ہے کہ شرک, کفر اور ارتداد سنگین جرائم ہیں, اور قرآن ہی یہ بتاتا ہے کہ ان کی سزا کیسے دی جائے گی. یعنی دونوں باتیں قرآن مجید نے واضح کر دی. اس وجہ سے اس معاملے میں ہمارے فقہا سے سنگین غلطی ہوئی ہے. شرک, کفر اور ارتداد سنگین جرائم ہیں, اور یہ غلطی بھی انتہائی سنگین ہے. اس سے ایک بڑے فساد کی بنیاد پڑ گئی. مذہبی بنیاد پر ایک انسان دوسرے انسان کے خلاف, ایک عالم دوسرے عالم کے خلاف, ایک لوگوں کا گروہ دوسرے گروہ کے خلاف اقدام کا حق حاصل کر لیتا ہے. یعنی دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ میں اعلان کر دوں کہ میں مسلمان نہیں رہا خدا نخواستہ. صرف اسی پر ارتداد مبنی نہیں ہے, میرے کسی عقیدے, کسی عمل کی بنیاد پر معاشرہ فتویٰ دے دیتا ہے کہ یہ ارتداد ہے, یعنی تم اب مسلمان نہیں رہے. اس پر اگرچہ ہم اس سے پہلے بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں کہ اس کا حق بھی کسی کو حق حاصل نہیں ہے, لیکن ہمارے ہاں جو فقہی روایت قائم ہوئی ہے اس میں ایسا ہی ہے. یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ہمارے علماء ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں, مختلف گروہوں کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں, یہ کفر ہے. اب اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے, آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کسی مسلمان اور کافر کے درمیان تو نکاح کا تعلق نہیں ہو سکتا. تو یہ پہلا معاملہ ہوتا ہے. آپ خیال کرتے ہیں کہ چھوٹی سی بات ہے, چلیے نکاح دوبارہ کر لیں گے, لیکن اس بات کا شاید احساس نہیں ہوتا کہ ان کے پاس اس وقت نکاح توڑنے کا اختیار ہے. اگر مارنے کا اختیار آ جائے گا تو دوسرا کام بھی ہوگا. اس وقت اختیار ہی اتنا ہے, اس سے زیادہ ہے نہیں, تو وہ یہ کام تو کر ڈالتے ہیں نا, یعنی آپ کا نکاح ختم کر دیتے ہیں. یہ اصل میں علامتی اظہار ہے اس بات کا کہ اب آپ مسلمانوں کی جماعت میں نہیں رہے. توبہ کریں, رجوع کریں, دوبارہ مسلمان ہوں, اس کے بعد یہ ممکن. اور اس میں جو کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں ان میں عام طور پر اس کے یہ نتائج بھی بیان کر دیے جاتے ہیں, بلکہ قرآن مجید میں رسولوں کے اتمام حجت کے نتیجے میں جو ترک موالات کا حکم دیا جاتا ہے, یعنی ایک وقت ایسا آتا ہے جب عذاب قریب آ جاتا ہے یا سزا کا وقت قریب آ جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ تعلقات توڑنے کا حکم دیتے ہیں، وہ اس کا بھی اطلاق کرتے ہیں، یعنی اب ان کے ساتھ کاروبار نہیں ہوگا، کسی بھی گروہ کے بارے میں، فرد کے بارے میں معاملات نہیں کیے جائیں گے، تعلق نہیں رکھا جائے گا، کھانے پینے کے معاشرت کے روابط نہیں ہوں گے۔ یہ در حقیقت وہ سارے اقدامات ہیں جو قرآن مجید میں رسولوں کے اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب سزا دیتے ہیں اس دنیا میں تو یہ دیکھیے وہ ان مراحل میں دیتے ہیں، حجت تمام کی جاتی ہے، یہ حجت میرے آپ کے ذریعے سے نہیں، رسول کے ذریعے سے تمام کی جاتی ہے، رسول خدا سے براہ راست ہدایات پا کر اس کا فیصلہ سناتا ہے کہ اب کفر کا ارتکاب ہو گیا ہے، اس کے بعد سزا کے لیے مہلت دی جاتی ہے، پھر سزا کا نفاذ کیا جاتا ہے۔ سزا کے نفاذ کی دونوں صورتیں ہوتی ہیں، یعنی وہ اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے بھی دیتے ہیں، جیسے کہ قوم عاد کو دی، قوم ثمود کو دی، قوم صالح کو دی، وہ انسانوں کے ذریعے سے بھی دی جاتی ہے، جیسے محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کے ذریعے سے دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ یعذبہم اللہ بیعدی کو، اللہ تعالیٰ تمہاری تلواروں سے، تمہارے ہاتھوں سے سزا دے گا۔ اللہ نے اعلیٰ اور جاریہ بنایا ان کو، میرے فرشتے میرے حکم پر سزا دیں گے، تم دو گے۔ سزا پھر دونوں صورتوں میں دی جاتی ہے، یعنی موت کی سزا، محکومی کی سزا، دونوں سزائیں، اور اس میں بھی وہی فرق ملحوظ رکھا ہے جو قیامت میں رہے گا۔ قیامت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی نے جانتے بوجھتے شرک کا ارتکاب کیا ہے تو پھر کوئی امکان نہیں معافی کا، چنانچہ یہاں بھی مشرکین کو، یعنی وہ لوگ کے جو شرک کا اقرار کرتے ہوئے مذہب کی حیثیت سے شرک کو اختیار کر لیتے ہیں، ان کو موت ہی کی سزا دی گئی ہے۔ جو مشرک نہیں ہیں، توحید کو ماننے والے ہیں، تو جیسے وہاں اعلان کیا گیا کہ قیامت میں ان کے ساتھ افو درگزر کا معاملہ ہوگا، یہاں بھی ایسا ہی کیا گیا ہے کہ ان کو محکومی کی سزا دی گئی ہے۔ تو سزائیں بھی دونوں ہیں، اور یہ فرشتوں کے ذریعے سے بھی دی جاتی ہیں اور انسانوں کے ذریعے سے بھی، جیسے صحابہ کرام کے ذریعے سے دی گئی۔ یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ دنیا میں نے عرض کر دیا کہ وہ کس طرح دیتا ہے، قیامت میں بھی دے گا، انسانوں کا حق نہیں ہے۔ ہمارے فقہا کی یہ غلطی ہے کہ جو اس وقت پوری دنیا میں ایک مسئلہ بن گئی، یہ جو مذہبی تفریق مرنے مارنے پر پہنچ جاتی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے، یعنی اس کے بعد صرف اتنا ہی مسئلہ رہ جاتا ہے باقی کہ کون سی اتھارٹی دے گی۔ یعنی یہ تو طے ہو گیا نا کہ شرک بھی جرم مستلزم سزا ہے، کفر بھی جرم مستلزم سزا ہے، ارتداد بھی جرم مستلزم سزا ہے، یہ فیصلہ ہو گیا۔ اب یہ فیصلہ ہو جانے کے بعد دے گا کون؟ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ مسلمانوں کی ایک منظم ریاست دے گی، اس کا حق ہے بلکہ اس کا فرض ہے، یعنی جہاد بھی اس کا فرض ہے تاکہ وہ غیر مسلموں کو محکوم بنا کر رکھے، اور ارتداد کی سزا دینا بھی اس کا فرض ہے۔ ارتداد کو ہماری فقہ من جملہ حدود شامل کرتی ہے۔ اس وقت ملیشیا میں جو مذہبی لوگ ہیں، یہاں تو ایک بڑی منظم مذہبی جماعت بھی موجود ہے، وہ حدود کے نفاذ کی مہم چلا رہی ہے، کئی برس سے چل رہی ہے۔ تو اگر آپ یہاں مسجدوں میں جائیں گے تو جو مسجدیں زیادہ تر ان لوگوں کے اہتمام میں ہیں، اگرچہ ان پر بھی ریاست کا کنٹرول ہے، لیکن ریاست اس معاملے میں مداخلت نہیں کر رہی، وہاں بڑے بڑے چارٹ آپ کو لگے ہوئے ملیں گے جن میں 7 حدود لکھے ہوئے ہیں، 5 سے تو ہم واقف ہیں، یعنی میں نے بھی بیان کیا ہے ان کو، محاربہ اور فساد کی سزائیں قرآن نے بیان کی ہیں، زنا کی سزا قرآن نے بیان کی ہے، چوری کی سزا قرآن نے بیان کی ہے، قتل کی سزا قرآن نے بیان کی ہے، قذف کی سزا قرآن نے بیان کی ہے، یہ 5 تو واضح ہیں، 2 اس کے ساتھ مزید، ایک شراب نوشی اور دوسرے ارتداد۔ تو سب سے زیادہ تباہش جس چیز سے ہے سوسائٹی کو، وہ ارتداد کی سزا ہے، اس لیے کہ جدید ذہن تو اس کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ کسی آدمی کے مذہب چھوڑ دینے کے نتیجے میں آپ اس کی گردن مار دیں گے، یعنی کوئی اور سزا دینے میں جس جگہ اس غلطی کے نتیجے میں صورتحال پہنچا دی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت اسلامی حکومت لوگوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن کے رہ گئی، یعنی ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہی علماء کے پاس اقتدار آئے گا تو اس کے بعد عدالتیں لگ جائیں گی، یعنی صرف وہ ان جرائم پر تو اتفاق ہے جن کا ذکر میں پہلے کر چکا کہ جن میں کسی کی حق تلفی ہوتی ہے، ریاست وجود میں آتی ہے اس لیے، لیکن یہ اس کی سزائیں بھی دیں گے، شرک کی بھی دیں گے، کفر کی بھی دیں گے، ارتداد کی سزائیں بھی دیں گے۔ یہ ظاہر ہے مذہبی جرائم ہے اگر آپ غور کریں، یعنی ہر لحاظ سے مذہبی جرائم ہے، اور اس کے نزدیک نتیجے میں ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ خدائی فوجدار ہیں جن کو اصل میں ہمارے اوپر یہ حق دے دیا گیا ہے کہ وہ ہمارا محاسبہ کریں، گویا ایک اخلاقی احتساب قائم کرنے کا حق ان کو دیا گیا ہے، اور مذہبی جرائم کی سزا وہ اسی طرح دیں گے جس طرح اللہ تعالیٰ دے گا. یہ وہ چیز ہے جس کو میں نے واضح کیا. میں نے یہ عرض کیا ہے کہ یہی وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جو اس وقت مسلمانوں کی سیاست اور مسلمانوں کی تہذیب کا المیہ بن گیا ہے. یہ حقیقت ہے کہ اس کو اب بیان کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا ہے. بہت ذکر بھی نہیں کرتے. یہاں تو خیر ہو رہا ہے برملا, ہمارے یہاں زیادہ ذکر نہیں کرتے, بلکہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں جو حدود نافذ کیے گئے ان میں بھی اس کا ذکر نہیں کیا گیا. لیکن بہرحال یہ مسئلہ ایسے ہی موجود ہے, جب آپ پوچھیں گے تو یہ بتایا جائے گا. اب جو میں نے کہا تھا کہ جو ہمارا مذہبی بیانیہ ہے تو اس میں یہ چیز پڑھائی جائے گی نا, یہ بتایا جائے گا کہ شرک کفر ارتداد قابل سزا جرائم. بحث صرف اس میں ہوتی ہے کہ وہ اتھارٹی کون سی ہے. تو ایک گروہ مثال کے طور پر داعش کی حیثیت سے دولت اسلامیہ قائم کر لیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتھارٹی آ گئی ہے. ایک گروہ طالبان کی حکومت قائم کر لیتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتھارٹی آ گئی ہے. اچھا ایک منظم گروہ کسی خاص علاقے میں بغاوت کر کے اپنے ہاں ایک ڈھیلا ڈالا نظم قائم کر لیتا ہے, جیسا بھی آپ کہہ سکتے ہیں, وہ بھی کہتا ہے کہ میرے پاس اتھارٹی آ گئی ہے. تو یہاں اصل میں جو بحث اس وقت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ جرائم قابل سزا نہیں ہے. بحث اس پر ہے کہ ان جرائم کی سزا دینے والی اتھارٹی کیا وجود میں آ گئی ہے. تو ہمارے ہاں اگر فرض کر لیجئے کہ جن لوگوں سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے, بہت سے لوگ تقاضا کرتے ہیں علماء سے جوابی بیانیہ پیش فرمائیے, تو جوابی بیانیہ وہ کیا پیش فرمائیں؟ وہ یہی کہیں گے کہ یہ بات تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ان جرائم کی سزا انسانوں کو ملنی چاہیے, لیکن ان کو دینے کے لیے ابھی وقت نہیں آیا, یا ابھی ہماری حکومت قائم نہیں ہوئی. تو معاملہ مؤخر ہو جائے گا, یا حکومت ہے یا نہیں ہے اس پہ بحث ہو جائے گی. اس کے سوا کوئی اور بات کہی نہیں جا سکتی, کیونکہ یہ چیزیں طے ہیں. ان کو جس بنیاد پر چیلنج کیا ہے مدرسہ فراہی کے علماء نے, میں اس کی تفصیل بیان کر چکا ہوں. قرآن مجید اس کو کس طرح بیان کرتا ہے, چونکہ یہ بات بہت پہلوؤں سے زیر بحث آ گئی ہے, تو یہاں میں نے اس کی زیادہ تفصیل نہیں کی. اس پر اب آپ سوالات کرنا چاہتے ہیں کوئی تو کر لیجئے, ورنہ پھر ہم چھٹے نقطے کی طرف بڑھ جائیں گے.
اس میں جو اللہ تعالیٰ کی حق تلفی کے حوالے سے سزائی ہیں, اس میں حکمت کا بنیادی پہلو پوری طرح واضح نہیں ہوا. تو یہ ہے کہ جہاں تک جو میں حکمت سمجھا ہوں اس کی, وہ یہ ہے کہ جو باقی جرائم ہیں انسانوں سے متعلق, ان میں تو انسان جو ہے وہ غلطی کا امکان موجود ہوتا ہے کہ غلط سزا دے دی گئی, قتل کر دیا گیا. یعنی ایک جو کہ قاتل نہیں تھا اس کو قتل کی, اس پر قتل کی سزا نافذ کر دی گئی. تو شاید اگر یہ حکمت ہے تو یہ مسئلہ تو ادھر بھی پایا جاتا ہے, اگر حکمت اس کی یہ ہے. یعنی جس طرح ہم ادھر متعین نہیں کر سکتے ادھر بھی متعین نہیں کر سکتے, تو پھر کیوں یہ فرق کیوں کیا گیا؟
نہیں, آپ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے سزا کو کیوں خاص رکھا ہے؟
جی یہ کیوں خاص رکھا ہے, اس کو خاص رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ حکمت اگر جو مسئلہ پایا جاتا ہے ادھر انسانوں کی سزاؤں کے اندر, وہ مسئلہ تو یعنی ادھر پایا جا رہا ہے.
آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ اصل میں تو ایک انسان کو دوسرے انسان کو سزا دینے کا فطری حق حاصل ہے, یہ مان لیا آپ نے. اس لیے آپ حکمت اس کی پوچھ رہے ہیں کہ کیوں نہ دے وہ. پہلے تو اس کو ثابت کرنا چاہیے کہ پایا جاتا ہے. یعنی آپ کو کیا حق ہے کہ مجھے آپ حق تلفی کی سزا بھی دیں؟ آپ کو کیا حق ہے کہ آپ مجھے قتل کی سزا بھی دیں؟ یہ خود انسانوں کا ایک نظم ہے جو انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے قائم کیا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ حق کوئی فطری حق نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں نے کسی کی حق تلفی کی ہے تو آپ کو حق حاصل ہو گیا. انسانوں نے باہمی طور پر یہ طے کر کے ریاست کو وجود بخشا ہے. اس پر میں نے تفصیل سے ابتدا میں بحث کر دی تھی کہ انسانوں نے آپس میں طے کر کے بڑی مشکل سے ریاست کے ایک ادارے کا یہ حق مصلحتاً مانا ہے. یہ کوئی خدائی حق نہیں ہے جو ریاست کو حاصل ہے. اس کے حق میں کوئی دلیل نہیں ہے, یہ انسانوں کا دیا ہوا حق ہے. تو اس وجہ سے انسانوں کے اس دیے ہوئے حق کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت ہے انسان کو اختیار کے سوئے استعمال سے روکنا. یعنی ایک آدمی نے دنیا میں جب اپنے اختیار کا غلط استعمال کر کے کسی کو قتل کر دیا, تو دنیا کے نظم کو قائم رکھنے کے لیے ہم یہ اقدام کرتے ہیں, اور یہ ہم انسانوں نے مل کے طے کیا ہے کہ ہم ایسا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی تصویف فرما دی کہ تمہارا نظم قائم ہو جائے تو تم کو چاہیے کہ ایسے مجرموں کو سزا دو. تو میں نے اس پر بحث کر کے بتایا ہے کہ قانون کی بنیاد یعنی قانون مجھ پر نافذ ہونا ہے نا, اس کی بنیاد الہی نہیں ہے, خدائی نہیں ہے, اس کی بنیاد یہ مصلحت ہے, اس پر قائم ہے یہ قانون. یعنی ہم نے ایک قبائلی سطح کے نظام سے اس کو اٹھایا کہ اگر کوئی شخص کسی کی حق تلفی کرتا ہے یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرتا ہے تو ہم اسے روکیں گے, اور یہ ہم سب کا اتفاق ہے کہ ہم روکیں. تو یہ در حقیقت ہمارے آزادانہ فیصلے نے یہ حکم کو دیا ہے. اسی وجہ سے علم سیاست میں یہ بحث شروع ہو گئی. آپ جانتے ہیں کہ مغربی مفکرین نے اس پر بڑی تفصیلی بحثیں کی کہ کیا یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جو وجود میں آ جاتا ہے, یہ اگر سوشل کانٹریکٹ ہے تو کن کے درمیان وجود میں آتا ہے, یا یہ کوئی فطری حق ہے جو انسانوں کو حاصل ہو گیا ہے, یا ریاست کے بغیر بھی دنیا کا نظم چلایا جا سکتا ہے. یہ معلوم ہے کہ خوارج ریاست کے قائل نہیں تھے. یہ بھی معلوم ہے کہ مارکسزم کو بھی یہ خیال تھا کہ اب ایک اسٹیٹ لیس سوسائٹی قائم کر سکتے ہیں. تو اس کے خلاف ایک ہی استدلال ہے, اور وہ یہ ہے کہ انسان کی جبلتیں اس طرح کی واقع ہوئی ہیں کہ اس کے روکنے کے لیے ہمیں یہ حق حاصل ہوتا ہے. اور اس کی اللہ تعالیٰ تردید بھی کر سکتے تھے, تصویب بھی کر سکتے تھے, انہوں نے اس کی تصویب فرما دی. تو بحث یہ ہے کہ یہ حق ہی کس بنیاد پر حاصل ہے, کوئی جائے یہ کہ یہ دیکھا جائے کہ دوسرا حق کیوں حاصل نہیں.
یہ کلیئر ہو گیا. اس میں آگے بات یہ ہے کہ کیا اگر ہماری اجتماعیت یعنی انسانوں کی جو اجتماعیت ہے وہ یہ فیصلہ کرے کہ شرک ارتداد اور کفر کے حوالے سے جو سزائیں ہیں وہ ہم انسانوں کو تفویض کر سکتے ہیں, تو کیا وہ یہ فیصلہ کرنے کا حق رکھتی
ہے؟ کس بنیاد پر کریں گے؟ یہی وہ بنیادی چیلنج ہو گئے.
اسی بنیاد پر
وہ تو یہ تھی کہ اس آدمی کا حق تلف ہو گیا, دنیا میں اس سے فساد پیدا ہو رہا ہے, اس لیے اس کو روکنا ہے, اس آدمی کو مارا ہے. وہ تو ریاست کے وجود میں آنے کا مقصد ہے. اس وقت بھی دنیا کے اندر جو تمام ریاستوں میں دنیا میں جو جدید ریاستیں قائم ہوئی ہیں ان میں جو بحث ہے وہ کیا بحث ہے؟ وہ بحث یہی ہے کہ آپ کسی اخلاقی گناہ کے اوپر سزا دینے کا حق نہیں رکھتے. جس کو آپ فریڈم کہتے ہیں مغرب میں, اس کی اصل اصولی بنیاد یہ ہے, کسی اخلاقی کوتاہی پر انسان انسان کو سزا دینے کا حق کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ کسی دوسرے انسان کے خلاف جرم کا ارتکاب ہونا چاہیے. تو یہ ناگزیر برائی کے طور پر قبول کیا جا رہا ہے. کریں گے کیسے؟ کسی ریاست کو تو مجھے اور آپ کو روزانہ ایک گلاس روح افزا پینے کا حکم دینے کے لیے بھی پہلے بتانا پڑے گا کس بنیاد پر کریں گے. جو میں نے جواب دیا وہ یہ ہے کہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ ہمیں مطلق حق حاصل ہے. نہیں, جتنا حق ہم دے رہے ہیں اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ یہ بھی چھین لیا جائے, ادھر سے نہیں بحث ہو سکتی. جتنا بڑی مشکل سے دیا ہے اس پر بھی بحث ہو سکتی ہے, اس لیے کہ وہ مصلحت سے پیدا ہوا ہے. اس میں کیا مصلحت ہے؟ یعنی جو بات سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ ہماری باہمی مصلحت سے پیدا ہوا ہے, وہ بڑی مشکل سے ہم نے قبول کیا. جدید ریاست بتدریج اس کو کم کر رہی ہے. اگر آپ غور کریں تو انسان اب قانون سازی میں کم کر رہا ہے اس چیز کو. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ ایک ناگزیر برائی ہے جسے قبول کیا گیا ہے. فساد کو روکنے کے لیے, فتنے کو روکنے کے لیے, تاکہ ایک انسان کو دوسرے کے ظلم سے محفوظ رکھا جا سکے. تو اب ایک ہی استدلال ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف ظلم کا ارتکاب کیا ہے, بڑے بے بس ہیں اللہ تعالیٰ, تو مجھے اس کو بھی روکنا ہے. یہی استدلال ہو سکتا ہے, اور تو کوئی نہیں ہو سکتا. وہ خود قادر مطلق ہیں, کائنات کے بادشاہ ہیں. میں نے شرک کا ارتکاب کیا, کفر کا ارتکاب کیا, وہ فیصلہ کریں کہ سزا دینی ہے, میرے محتاج ہیں, ریاست کے محتاج ہیں, جب چاہیں میری گردن مروڑ کے پھینک دیں. اچھا, تکوینی طور پر کیا ان کے فرشتے بے بس کھڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے یہ بے بنیاد بات ہے کہ یہ حق کسی اور کو بھی حاصل ہے. وہ بادشاہ کائنات ہے, شرک ظلم عظیم ہے, میں نے اس کا ارتکاب کیا ہے, جب چاہے سزا دے دیں. اور میں کیا جانتا ہوں کس کس کو دے رہے ہیں؟ دیں, وہ بھی دیں گے. اور میں نے عرض کیا کہ دنیا میں جب وہ دیتے ہیں باقاعدہ طریقے پر تو اس کی تفصیل کیا ہے؟ آخرت میں انہوں نے اعلان کر رکھا ہوا ہے کہ یہ سزائیں ہیں جو شرک اور کفر کی ہیں, یہ اس مظلوم کی مدد ہے جس کے خلاف میں نے زیادتی کر دی ہے, جس کا میں نے حق تلف کر دیا ہے. وہ اس زیادتی کا ازالہ کرانے کے قابل نہیں ہے جس کے لیے ریاست وجود میں آئی ہے. ریاست کا حق قائم ہی یہاں سے ہوا ہے. وہ بے بس ہے, لاچار ہے, مظلوم ہے, اس کا ہاتھ پکڑنے جا رہے ہیں, خدا کا ہاتھ پکڑنے کے لیے جانا ہے. تو اس وجہ سے کوئی بنیاد نہیں, یہ بالکل بے بنیاد بات.
लेकिन गांधी साहब एक चीज बताएं कि जैसे कोई इंफरादी तौर पे करता है तो चलो ठीक है, लेकिन वो और लोगों को भी इसने बिगाड़ रहा है तो उसकी फिर भी पकड़ नहीं, मतलब उसको हम कुछ नहीं कह सकते। अगर से हमारे बच्चे अगर कि कोई ऐसे शख्स के पास जा रहे रिश्वत की और चीज की तालीम को बढ़ा रहे, तो क्या उसके ऊपर भी उसके लिए कोई हो सजा या कोई हद नहीं होगी?
तो बच्चे छोटे थे तो आप कान मरोड़ सकती थी उनके, अब बड़े हो गए आप क्या कर सकते हैं, अब तो बात ही करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा ना कि वो हक आपको किसने दिया। नहीं रोकेंगे तो सही, इस पर तो मैं बड़ी तफसीली गुफ्तगू कर चुका हूँ, यानी हम मुतनब्बे करेंगे, हम दरख्वास्त करेंगे, हम समझाएंगे, हम तलकीन करेंगे, तालीम देंगे। तो इसलिए ये कभी हमारे उलमा ने गौर नहीं किया इस बात के ऊपर कि वो असल में जब किसी जुर्म की सज़ा देने के लिए जा रहे होते हैं तो किस उसूल पर देने के लिए जा रहे हैं। जुर्म की सज़ा रियासत क्यों देती है? वो मेरे लाचार और बेबस होने की वजह से वजूद में आई है, इसलिए कि मैं अपने खिलाफ होने वाले इकदाम का इजाला नहीं कर सकता, और अगर करूं तो फसाद पैदा हो जाता है, तो अल्लाह ताला को इसकी क्या जरूरत।
हाँ साहब ने फरमाया कि शिर्क जो है वो खुदा की एक तरफी है, इसलिए हमें इख्तियार नहीं है उसकी सजा दें। बस औकात ऐसा भी होता है कि एक तरफी तो खुदा की लेकिन मुझसे मुतल्लिक हो रही है, यानी कोई शख्स, मैं तो नहीं कर रहा लेकिन कोई शख्स मेरे बारे में कहे कि इसके दो बाप हैं तो ये मेरी एक तरफी बन जाती है। कोई शख्स मेरे खुदा के साथ किसी को शरीक करे, जिस तरह आप देखें हमारे हिंदुस्तान में गाय उनके लिए मुकद्दस है, हम जबह नहीं कर सकते, तो क्या हमारे मुल्क के अंदर ये मेरी एकतल्फी नहीं है कि मेरे खुदा के साथ शरीक ठहरा?
ये वाजे हो गया ना कि आप सिर्फ खुदा की मखलूक करने वाला नहीं है, ये वाजे हो गया नतीजे, यही बात है। पहले अपनी अथॉरिटी मालूम कीजिए, साबित कीजिए इस बात को, हक तल्फी उसने अपनी भी की है, फिर यानी आप खुदा के साथ क्या खसूसी ताल्लुक रखते हैं? रखते हैं तो फिर अपना परवाना है तकर्रुर बताइए, अल्लाह के रसूल तो रखते हैं ना अपने साथ ताल्लुक, वो बताइए, यानी वो भी मखलूक खुदा की, आप भी मखलूक खुदा, उसका भी परवरदिगार, आपका भी परवरदिगार, उसने हक तल्फी की है उस परवरदिगार की, तो अगर तो आपके पास अथॉरिटी है परवरदिगार की तरफ से कि देखो ये मेरी हक तल्फी करे, तो तुमको मैं अथॉरिटी दे रहा हूँ नाम लेके, फिर तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं तो आप और वो बराबर हैं। इसलिए ये ताबीर ना इख्तियार कीजिए कभी भी कि मेरे खुदा की तरफी की है, नहीं वो रब्बुल आलमीन है, सबका खुदा है।
आज एक और चीज़ है कि जब हमारे फुकहा, आपने फरमाया था कि इंतजार की सजा इंसान नहीं दे सकते क्योंकि इत्मान हुज्जत जरूरी है, और इत्मान हुज्जत के नतीजे में बात वाजे हुई इंसान के पास जानने का कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन हमारे फुकहा जब ये सजा तजवीज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि फौरन मार दी जाए, उसको मोहलत दी जाएगी, उससे सवाल किया जाएगा, बसावकात मोहलत 90 दिन तक जा सकती है। तो जब ये गुफ्तगू का अमल शुरू हो गया है तो अब उसके सामने सवाल आ जाएगा, हम जवाब दे देंगे, तो अब भी वो नहीं मानेगा तो पता चल जाएगा जानते कुछ तो नहीं मान रहा, मान उज्जत तो हो गया उसको और पता भी चल गया।
ये देखिए कैसी अजीब बात है, आपको हक के सवाल किसने दिया है? यानी बाकी बात बाद में करेंगे ना, हक के सवाल ही किसने दिया है? इसमें असल में हम खुदाई नुमाइंदे बन गए, बजों में खुद खुदाई फौजदार बन चुके हैं, इसलिए देखिए आगे की सारी बनतिक पैदा होना शुरू हो जाती है। नहीं रुक जाइए, आपको हक के सवाल भी हासिल नहीं, आपको जो हक हासिल है वो हक के दावत है, शाइस्तगी और तहजीब के साथ जाके अपने भाई को अल्लाह की गिरफ्त में जाने से बचाने की कोशिश कीजिए। हक के सवाल अथॉरिटी का तकाजा करता है, वो कैसे हासिल है आप? अच्छा अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि एक माँ और बाप मुझे कहें कि हमारा बच्चा है उससे हम पूछ रहे हैं, देखिए वहाँ हक के सवाल हासिल है, वो फितरत ने माँ बाप को दिया है, माँ बाप होने की वजह से मुझे और आपको कहाँ से हक हासिल हो जाएगा, और वो भी कब तक होगा? जब तक बच्चा बुलूग की उम्र को नहीं पहुँच जाता। वालदैन को जो हक दिया गया है वो तो कायम है हक, लेकिन वालदैन का हक उसी वक्त तक है, हक के सवाल उसी वक्त तक है, इसके बाद तो वो भी अपने साथ हुस्ने सलूक का तकादा कर सकते हैं। ये जितनी इस तरह की चीज़ें हैं, ये असल में मेरा अपना एहसास ये है कि बहुत बेसोचे समझे कही जाती हैं, इसमें अपने बारे में एक मकाम फ़र्ज़ कर लिया जाता है और उससे इंसान गुफ्तगू शुरू कर देता है। पहले बताना चाहिए कि हक आपको कैसे हासिल है, किस बुनियाद पर आप सवाल करने के लिए जाएंगे, और फिर मैं दोबारा गुजारिश कर दूं, और वो ये है कि ये बात के मुझे हक नहीं है कि मैं किसी को सजा दूं, नहीं, इससे पहले ये मालूम होना चाहिए मुझे हक क्या है कि मैं किसी को कोई सजा दूं। यानी नहीं का मतलब तो ये है कि सजा का हक तो मुझे है ही मुतलकन, वो जिन सजाओं का हक दिया गया है उनके लिए भी दलील चाहिए। बात तो वहां से शुरू होगी। तो मैंने इस जानिब तवज्जो दिलाई है कि असल में कुछ मजलूमों को जालिम से बचाने के लिए या जालिम को जुल्म से रोकने के लिए लाचार बेबस और मजबूर इंसानों की मदद की अखलाकी कदर है उसके पीछे, जो रियासत को वजूद में लाती और कानून साजी का हक देती है। इनमें से कौन सी चीज खुदा से मुतल्लक करेंगे?
इर्तदाद पर कत्ल की सजा के हक में दलील ये दी जाती है कि हम दुनिया में ये कानून बनाते हैं कि कोई शख्स हमारी फौज छोड़ के दूसरे मुल्क की फौज में चला जाता है तो हम कोर्ट मार्शल कर देते हैं, कभी सजा की मौत की सजा भी दे देते हैं। तो ये असल में दीन हमारा छोड़ना, हमें ह्यूमिलिएट करना है, ये इसकी सजा दी जा रही है। तो ये हम दुनिया में भी दे रहे होते हैं, अगर हम नुज़ूल से हटा भी लें तो दुनियावी कायदे के मुताबिक भी हम दे सकते हैं।
किस दुनियावी कायदे के मुताबिक? फौज में मैं अपनी मर्जी से भर्ती होता हूँ, जाके बाकायदा तौर पर पहले उनके कवानीन का मुताला करता हूँ और उसके बाद मैं अपने आप को फौज के हवाले कर देता हूँ। फिर फौज के जो कवायद जवाबित हैं उनकी मुझे पाबंदी करनी चाहिए, मैं एक अहद में बंधा हुआ हूँ। लेकिन ये किस फौज में लिखा हुआ है कि अगर कोई आदमी फौज को छोड़ कर चला जाए किसी दूसरे मुल्क की फौज में तो इस बुनियाद पर सजा दी जाएगी? वो तो अगर कोई आदमी अपने मुल्क ही में फौज को छोड़ कर चला जाए इस तरीके से इतला दिए बगैर, तो उस माहदे की खिलाफ वर्जी करता है, उसको सजा दी जाती है। ये तो कोई आदमी मिसाल के तौर पर एक जगह मुलाजमत कर रहा था और सिविल मुलाजमत, उसको भी बगैर इतला दिए छोड़ जाता है, तो ये एक बड़ी नामाकूल हरकत है और इस पर सजा भी दी जा सकती है। इसलिए कि यहाँ फिर उसने जो इंसानों के माबैन एक माहदा हुआ था उसकी खिलाफ वर्जी की है और उसने बकायमी होशो आवाज़ किया था। अल्लाह ताला तो इसमें इस इंसाफ पर खड़े हैं कि वो अजवाज मुतहरात को कहते हैं कि अब चूँकि हम आम कानून से हटकर कोई जायद मामला करने लगे हैं पैगंबर की बीवियों के साथ, तो पहले आपको हक दिया जा रहा है कि आप छोड़ के चली जाए। यानी जो इंसानी हुकूक हैं वो एक ही सतह पर कायम रहेंगे, उससे आगे बढ़कर हम अपने ऊपर कोई पाबंदी कबूल करते हैं, कोई शरायत कबूल करते हैं। तो फौज में जो मामलात किए जाते हैं उस बुनियाद पर किए जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो भी कोई अबदी हक होता है, दुनिया भर में इस पर भी बहसें होती रहती हैं। यानी मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ ये बहस हुई है कि क्या फौज के लोग अगर किसी जुर्म का इर्तकाब करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को हक हासिल है उनका मुआवजा करने का या नहीं, ये बहस होती रहती है।
ये तो गुफ्तगू का वो पहलू था जो असासी मुलाजमकात हैं, लेकिन नतीजे के लिहाज से अगर हम ये देखना चाहें तो नतीजा ज़्यादा से ज़्यादा क्या निकलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा ये निकलेगा कि एक गलत फैसला सादर हो जाएगा किसी ग्रोह के खिलाफ या किसी फर्द के खिलाफ, जिसको इंदल्ला यानी आखिरत में जाके अल्लाह ताला उसका यानी उसको बैलेंस कर देंगे। किसी के साथ अगर ज्यादती होगी तो उसको बैलेंस कर देंगे, लेकिन इसका फायदा अल्टीमेट जो होगा अगर हम दूसरे जाविये से देखें तो फायदा ये होगा कि एक बहुत बड़ा जुर्म वो उसके आगे बढ़ने के रास्ते रुक सकते हैं, उनको कंट्रोल किया जा सकता है। और मजीद बड़ा ये कि अगर हम उसको मजीद उसके सिस्टम को अच्छा बनाते हैं, मिसाल के तौर पर यह कि पार्लियामेंट को ये इख्तियार दे दें कि वो किसी ग्रोह या किसी फर्द के बारे में ये फैसला करे कि इसके ऊपर यह सजा नाफिज होनी चाहिए या नहीं, या सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा बेंच या इदारे इस तरह की तश्कील दे दिए जाए, तो क्या इसको इससे कम से कम बचा नहीं जा सकता इसमें होने वाली गलतियों से?
नहीं, मेरी तो बुनियाद ये है ही नहीं कि गलती हो रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ आपका हक कैसे हासिल हुआ, पहले तो अपना हक साबित कीजिए ना कि हमें फला इकदाम करने का हक साबित हो गया। हक जब आपको मिलेगा तो अब कानून साजी में गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये जितनी गुफ्तगू ये गलती पर है, गलती तो असल में पहले मुझे हक मिल जाएगा, यानी मैं माँ बाप बन गया, माँ बाप की हैसियत से मुझे हक हासिल हो गया। अब आप कहते हैं कि माँ बाप भी बाज़ वक़्त गुस्से में आकर नहायत गलत इकदाम कर डालते हैं, तो उनके इस इकदाम को रोकने के लिए क्या तरीके इख्तियार किए जाए? तो पहले इसको साबित कीजिए कि हक आपको हासिल हो गया। हक के कानून साजी पहले हासिल होता है, पहले आपकी जुरिस्डिक्शन तय होती है। किसी अदालत को भी यह हक नहीं, मैंने कल भी ये वाक़या सुनाया था जना साहब का तफसील के साथ, तो सारी बहस के बाद उन्होंने एक पुरानी किताब खोली और खोल के ये कहा कि ये देखिए इस अदालत की जुरिस्डिक्शन ही में नहीं है। हर वकील जब अदालत में खड़ा होता है सबसे पहले ये बहस करता है कि ये अदालत इख्तियार रखती है इसका फैसला करने का। अदालत को इख्तियार कहाँ से हासिल होगा? या बादशाह सलामत से या पार्लियामेंट से? तो आपने सवाल किया था तो मैंने उसके जवाब में कहा था कि अब अदालत तो बरी हो गई, अब पार्लियामेंट अपना हक साबित करे और बादशाह अपना हक साबित करे। इसलिए जहां भी आप जाएंगे पहले आपका हक्के कानून साजी या दूसरे के खिलाफ इकदाम का हक उसको आपको साबित करना पड़ेगा, या वो इल्म अकल के मुसलमात से साबित होगा या वो कुरान से साबित होगा। ये मामला जो इल्म अकल से तो मुतल्लक ही नहीं है, ये मुतल्लक है खुदा के कानून से। तो बता दीजिए कि खुदा ने कहाँ दिया पार्लियामेंट को ये काम करे।
इत्तला जो है वो आजकल इस तरह हमारे पूरी दुनिया में जो लोग मजहब के ऊपर इस्लाम के ऊपर काम कर रहे हैं उनको वहशत सी होती है सजा, और ये हमारी भी दुखती रहती है। जैसे ही कोई शख्स मुर्तद होता है तो फौरन से उसको सजा देने पर तुल जाते हैं। ये इसका नफ्सियाती पहलू आपको क्या लगता है, मुसलमान इसको अपनी तजलील समझते हैं, तहकीर समझते हैं कि कोई हमारा दीन छोड़ के जा रहा है? और जाहिर बात जब कोई दीन छोड़ता है तो वजह होती है, तो हम वो वजह का जवाब नहीं दे पा रहे होते हैं,
नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। यानी मुसलमान इसमें किसी नफ्सियाती मर्ज में मुबतला नहीं है। एक रवायत का मतलब समझने में हमारे फुकहा से गलती हुई, उन्होंने ये बयान कर दिया कि मम बदल दीन फ़क्तलू का मतलब ये है कि हमें ये हक दिया गया है, बल्कि हुक्म दिया गया है कि हम अगर कोई इर्तदाद इख्तियार करेगा तो उसको कत्ल कर देंगे, तो अथॉरिटी उनके पास मौजूद है। ये तो हमने वाज़े किया है कि इस रवायत का ताल्लुक किस सूरत हाल से है। इसी तरह का मामला शिर्क कुफर और इर्तदाद के ख़िलाफ़ जितने इकदाम किए जाते हैं वो कुरान मजीद की आयात की तावील का है, तो वह एक मजहबी अथॉरिटी पर पहले एक राय कायम कर चुके हैं। अब उसके बाद जब उस राय की बुनियाद पर वो कोई इकदाम करने लगते हैं तो इंसानी ज़मीर एहतजाज करता है, उसके बाद इस तरह की बातें कही जाती हैं। मसलन मौलाना मौदूदी साहब ने इर्तदाद की सज़ा पर जो किताब लिखी है कत्ल मुर्तद, उसमें इस्तदलाल क्या है कि इस्लाम दरहकीकत कोई मज़हब नहीं है, ये रियासत है। तो जैसे किसी रियासत से आप बगावत कर दें तो आपको मौत की सज़ा दी जा सकती है, इसी तरीके से हम भी सज़ा देते हैं। अब ये ज़ाहिर है कि ये क्या है, एक पहले से चीज़ मौजूद है, अब आप चाहते हैं कि उसको काबिल अमल बनाएं। यहाँ मलेशिया में जो मज़हबी लोग हैं वो ये बहस करते हैं जिसको इन्होंने इस्तेमाल किया कि ये ह्यूमिलेशन है हमारे दीन की, तौहीन हो रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि सवाल ये है कि जब आप किसी मसीह को मुसलमान करते हैं तो उसकी ह्यूमिलेशन कर रहे होते हैं, तो फिर तो आपके खिलाफ जब आप तबलीग कर रहे हैं तो हत्के इज्जत का मुकदमा कायम होना चाहिए, कम से कम ये तो होना ही चाहिए ना, बाकी तो छोड़ दीजिए। तो इस वजह से ये असल में जिसको नुकता है बादल वकू कहते हैं ना मंतिक में, ये वो चीज़ें पहले आपने गलत राय कायम कर ली है उसके बाद आप चाहते हैं कि आप उसकी कोई ना कोई तौजीह पेश करें।
गांधी साहब का होता है जैसे हम लोग तक ये बात पहुंची थी जो राशि राशि होता है उसका सोशल बायकॉट करें, ये भी सही है।
ये किसने पहुंचाई?
मतलब हम लोग तो जो आम पे है कि जो रिश्वत देते हैं उनका सोशल बायकॉट,
ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कोई मजहबी हुक्म है, ये कोई अल्लाह का हुक्म है, कहाँ लिखा हुआ है?
अल्लाह का हुक्म नहीं, लेकिन जो राशि और एक्सप्लेनेशन है ज्यादातर
नहीं, उसमें कौन से अल्फाज हैं जिनकी किसी ने ये एक्सप्लेनेशन की? आप तक जो 90% बातें पहुंची है वो सही नहीं है, तो अब मैं किस किस की तरदीद करूंगा? इसका यानी खुलासा यही है, मैं अर्ज कर चुका हूं कि इसके ये जितने पहलू जिन पर कुछ सवालात भी उठाए गए हैं इनको मैंने तफसील से इसलिए मौजूद यानी बनाया कि मैं बना चुका हूं इससे पहले, यानी बहुत तफसील से तमहीदी मुबायसी में मैं ये अर्ज कर चुका हूं और ये बता चुका हूँ कि ये कैसे ये हकीकत वाज़े हुई, किन मराहिल से गुजरी, इसका पस मंज़र क्या था और इसमें क्या गलती हो रही थी। असल गलती यहाँ से हुई है, ये जितने भी मंतिकी इस्तदलालात है, माशरे को बचाना है, ये करना है, वो करना है, ये सब नुक्ता बाद वकूँ है। असल बात ये है कि एक रिवायत और चंद आयात का मतलब समझने में गलती हो गई और उस गलती को हमारे यहाँ मुकद्दस बना लिया गया है, उस पर गौर करके उसका खात्मा करना चाहिए। ये इल्म के भी ख़िलाफ़ है, अक़ल के भी ख़िलाफ़ है, और ये अल्लाह ताला को भी ऐसी जगह लाना है जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कोई मजलूम और लाचार है, दूसरों को सजा नहीं दे सकता, इसलिए हमको उसकी मदद करनी चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कत्ल के मामले में सूरह बनी इसराइल में कि जानना लवली ही सुल्ताना, यानी चूंकि वो मजलूम है तो हमने उसके वली को सुल्तान दे दिया है उसके खिलाफ। तो असल में जरायम की सजा देने का बायस ये चीज़ है, तो खुदा कभी मजलूम नहीं होता, वो तो काहिर है, कायनात का मालिक है, जब चाहे जिसकी गर्दन मरोड़ दे। अगर ये कोई काबिल सजा जरायम है तो अल्लाह मेरा मौत आ जाए, आपका मौत आ जाए, वो जब चाहेगा किसी को सजा दे देगा। अपने रसूलों के बारे में क्या कहते हैं वो ये कहते हैं वो लो तकबर आया ना बाज़ल काबिल ला खजना मिनहु बिल यमीन सुम्मा लकताना मिनहु अल बतीन, मुझसे नहीं कहते कि तुम्हें कुछ करना है, ये मेरा रसूल है, अगर ये मेरे ऊपर को गलत बात बांधेगा तो मैं इसको रगे जान से पकड़ के गर्दन काट दूँगा। इसलिए अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं।